الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما هو والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين سرکار امام زمان علیہ السلام الہی عظم البلاء وبرئ الخفاء وانکشف الغطاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وأرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أهو أقرب. يا محمد يا محمد يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث ادركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. السلام. بار دیگر سنو اما بعد، فقد قال الله تبارک و تعالی فی کتابه المجید، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صلوات. معزز سامعین، سورہ مبارکہ اعراف ہے، قرآن کریم کی ساتویں سورہ. اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہو رہا ہے، اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ جس پاک نبی پر تم کلمہ پڑھتے ہو، جس پاک نبی کی تم پیروی کرتے ہو، اس نبی کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. یعنی فقط قرآن قصیدہ محمد و آل محمد نہیں ہے، بلکہ تورات اور انجیل بھی فضائل محمد و آل محمد سے پر ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یجدونہ مضارع کا صیغہ استعمال کر کے، اور کل آپ نے سنا کہ مضارع کا صیغہ زمان حال اور زمانے مستقبل کے لیے آتا ہے. پروردگار نے فرمایا کہ زمانے حال میں بھی تم ذکر سرکار مصطفیٰ کو انجیل و تورات میں پاؤ گے، اور قیامت تک کوئی عیسائی کوئی یہودی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تورات یا انجیل سے مٹا نہیں سکتا. اور یہ ایک چیلنج ہے جو معجزے سے کم نہیں ہے. کل عرض کیا گیا کہ بائبل میں عیسائی پادری تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں، آیتوں کو مٹاتے رہتے ہیں، الفاظ کو معنی کو بدلتے رہتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صریحاً نام مبارک بھی موجود تھا، اور جس پادری نے وہ نام مبارک لکھا اسے پھانسی پہ لٹکا دیا گیا اور اس کی بائبل کو دفن کر دیا گیا. مگر وہ نسخے آج بھی دستیاب ہیں، برنابس کی بائبل۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی لکھا تھا۔ ان آیتوں کو نکالنے کے باوجود اس قدر فضائل اہل بیت اور محمد و آل محمد زیادہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ نکالتے چلے جائیں، مگر پھر بھی قیامت تک تورات انجیل میں میرے محبوب کا ذکر موجود رہے گا۔ کل ہم نے نیو ٹیسٹامنٹ یعنی انجیل سے چند آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جس سے کوئی عقل مند مسیحی انکار نہیں کر سکتا کہ تین شخصیتوں کے یہودی منتظر تھے، ایک حضرت عیسیٰ، دوسری شخصیت حضرت ایلیا اور تیسری شخصیت ایلیا کے نبی پیمبر۔ اب یا تو یہ کہو کہ یہ انجیل غلط ہے، اگر عیسائی کا انجیل پر ایمان ہے تو ماننا پڑے گا کہ تین شخصیتوں کا انتظار ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ تو آ گئے، صدیاں گزر گئیں، وہ ایلیا کہاں ہے؟ حضرت عیسیٰ تو آ گئے مگر صدیاں گزر گئیں، سینچریز ہو گئیں، وہ ایلیا کا پیمبر کہاں؟ آج پھر انجیل سے چیپٹر جون ہے، 16 چیپٹر، چند اور واضح آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اس خطاب کو آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں۔ انجیل چیپٹر جون، چیپٹر کا نمبر 16 اور آیتیں جو شروع ہو رہی ہیں ان کے نمبر بھی اگر نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو 4, 5, 6 سے لے کر 12 آیت تک حضرت عیسیٰ کا خطاب فرماتے ہیں، اٹ از بیٹر فار یو دیٹ آئی گو اوے، بیکاز اف آئی ڈونٹ گو دا ہیلپر ول ناٹ کم ٹو یو۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں، اگر میں نہ گیا تو وہ مددگار نہیں آئے گا۔ کہ یہ بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں، کیونکہ اگر میں نہ گیا، میں تم سے دور نہ ہوا تو وہ ہیلپر، وہ مددگار نہیں آئے گا۔ اب یہ ہیلپر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اینڈ وین ہی کمز، اور وہ ہیلپر جب آئے گا، اب اس کی شان کیا ہے؟ When he comes, he will prove to the people of the world، اور یہ world کا لفظ بہت مہم ہے، ذہن میں محفوظ رہے۔ When he will comes, he will prove to the people of the world that they are wrong about sin and he and about what is right and about God's judgment. فرماتے ہیں جب وہ آئے گا تو وہ دنیا کو بتائے گا کہ تمہارا نظریہ گناہ کے بارے میں غلط ہے. وہ آ کے بتائے گا کہ رائٹ کیا ہے, رانگ کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. اور یہاں پر میں نے آپ کی توجہ مبذول کرائی کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں وہ جو میرے بعد آئے گا وہ پوری ورلڈ کے لیے ہادی ہوگا. پوری ورلڈ یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو بتائے گا کہ گناہ کے بارے میں تمہارا نظریہ غلط ہے, تم حق اور باطل کو نہیں پہچانتے. جبکہ میتھیو, یہ بھی انجیل ہے, انجیل میتھیو چیپٹر نمبر 10 میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کے لیے نبی بن کر نہیں آیا, میں فقط بنی اسرائیل کے لیے نبی. اور یہاں چیپٹر جان میں کہتے ہیں کہ جو میرے بعد آئے گا وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ پوری دنیا سے گناہ کا خاتمہ کرے گا اور پوری دنیا کو بتائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اب اگر نوٹ کرنا چاہے تو میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر آیت نمبر 5, دیز 12 مینس ور سینٹ آؤٹ بائی جیسس ود دا فالوئنگ انسٹرکشن. 12 مبلغوں کو حضرت عیسیٰ نے ہدایات دے کر بھیجا. کون سی ہدایتیں؟ اب سنیے, فرمایا ڈونٹ گو ٹو اینی جینٹائل ٹیریٹری اور اینی سیمریٹن ٹاؤنز, انسٹیڈ یو آر ٹو گو ٹو دا لوسٹ شیپ آف دا پیپل آف دا اسرائیل. مبلغوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم جاؤ تبلیغ پر مگر کسی اور قبیلے کے پاس نہ جانا, فقط تمہاری ڈیوٹی ہے کہ بنی اسرائیل کو جا کے میرا پیغام سنانا. یعنی یہ آیت دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت فقط بنی اسرائیل قوم کے لیے ہے, فقط یہودیوں کے لیے ہے. اور وہاں پہ فرماتے ہیں اٹ از بیٹر فار یو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں اور وہ مددگار آ جائے جو دنیا سے گناہ کو مٹانے والا ہے. سلامات پوری محمد والے. کل بھی آپ نے سنا جان چیپٹر 1 سے اور آج جان چیپٹر 16 سے کہ ایک شخصیت جو حضرت عیسیٰ سے بھی عظیم شان ہے, حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وہ آنے والی ہے. اب سوال یہ ہے کہ عیسائی بتائے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو عیسیٰ کے بعد آئی ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ میں جب تک نہ جاؤں وہ شخصیت نہ آئے گی, اور وہ اتنی عظیم ہے کہ ان کی ہدایت پوری کائنات کے لیے ہے. عزیزان گرامی, اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اور اہل بیت نے اس کی تفسیر ہمیں بتائی کہ ہم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین یا امام اسے مانتے ہیں جس کی امامت پوری کائنات کے لیے ہو. کل شیئن احسیناہ فی امام مبین, یہ سورہ یاسین ہے. کہ ہم نے امام مبین کو تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا، حق اور باطل کو سمجھنے میں دیر نہیں، اگر تعصب کی عینک انسان اتار کے رکھ دے، اگر ہم نے رنگین گرین عینک پہنی ہے ہر چیز گرین نظر آتی ہے، اگر لال عینک ہے تو ہر چیز لال نظر آتی ہے، اگر تعصب کی عینک انسان اتار دے تو حق اور باطل کو سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، وہی جو انجیل کہہ رہی ہے کہ ایک نبی آئے گا جو عالمین کے لیے ہوگا، وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو نبی میں نے بھیجا ہے اس کی نبوت صرف مکی اور مدینے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عالمین کو ڈرانے والا نبی ہے۔ عالمین، یہ عالمین کے لیے نبی ہے۔ اب عالمین میں وہ کون سی چیز ہے جو عالمین میں نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے جو عالمین سے باہر ہے؟ ساری چیزیں عالمین کے اندر ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے یہ نبی عالمین کو ڈرانے والا ہے، عالمین کو۔ اب بتائیے جبریل عالمین کے اندر ہے یا عالمین سے باہر ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جھوٹی حدیثیں بنائی جائیں گی، فیکٹریاں بنائی جائیں گی، اور ان کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن مجید کے خلاف ہے تو وہ میری نہیں ہے، اسے کچرے میں پھینک دو، کسی منافق نے بنائی، کسی یہودی نے بنائی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی وہ ہے، للعالمین نذیرا، یہ عالمین کو ڈرانے والا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جبریل عالمین میں ہے یا نہیں؟ کون ہے جو کہے کہ جبریل عالمین میں نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، خدا عالمین کا رب ہے، جبریل کا بھی رب ہے، میکائیل کا بھی رب ہے، اسرائیل کا بھی رب ہے، اسرافیل کا بھی رب ہے، لہذا جبریل عالمین میں ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول وہ ہے جو عالمین کو ڈرانے والے ہیں۔ اب اگر کوئی حدیث یہ کہے کہ رسول جبریل سے ڈر رہے تھے تو وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ کسی منافق نے بنائی ہے، وہ کسی یہودی کا کام ہے۔ رسول عالمین کو ڈرانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اب اس نبی کا جانشین بنانا ہے جو عالمین کے لیے نبی ہے، عالمین ورلڈ کے لیے نبی ہے، کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے کہ نبی آئے گا جو پوری کائنات کے لیے نبی ہوگا، پوری کائنات۔ اب اس کے جانشین چاہیے، اس کا جانشین بنانا ہے، عالمین کے لیے نبی ہے، عالمین میں سارے انسان بھی ہیں، عالمین میں سارے فرشتے بھی ہیں، عالمین میں سارے جن بھی ہیں، عالمین میں ساری مخلوقات بھی ہیں، عالمین میں سارے پرندے بھی ہیں، عالمین میں سارے درندے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے نبی کا جانشین فقط اور فقط وہ بن سکتا ہے جسے کائنات کے تمام انسانوں کی زبان بھی آتی ہو اور فرشتوں کی زبان بھی سمجھتا ہو اور درندوں کی بولی بھی جانتا ہو۔ جسے نبی کا جانشین مانے مگر قرآن مجید کے اس فارمولہ پر کہ عالمین کی زبان جانتا ہو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ فارمولہ یہی ہے کہ نبی کا جانشین وہ ہوگا جو عالمین کی زبان جانتا ہو، ہر مخلوق کی زبان جانتا ہو، ہر انسان کی زبان جانتا ہو۔ یہی کم سے کم پہچان ہے امام ہونے کی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ دیگر مذاہبوں میں ہزاروں نے دعویٰ کیے کہ ہم مہدی بنے، ہم مہدی ہیں، مگر مذہب شیعہ میں کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ کہہ سکے کہ میں مہدی ہوں. آج تک دیکھیے کتنے مہدی بنتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم شرط یہ کہ دنیا کی ہر زبان جانتا ہو، اور زبانیں اس قدر زیادہ ہے کہ عمر آدمی کی کم ہے، زبانیں دنیا کی سیکھ نہیں سکتا. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ بھی عظمت ہے پیغمبر کی کہ یہ نبی ڈرنے والا نہیں ہے کہ کسی سے ڈر جائے، یہ ڈرانے والا ہے. تو جانشین کی بھی صفت یہ ہونی چاہیے کہ نہ کافر سے ڈرے، نہ مشرک سے ڈرے، نہ درندے سے ڈرے، نہ کسی حیوان سے ڈرے. عزیزان خدا کے علاوہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے علاوہ کسی مخلوق سے ڈرنا بہت بری صفت ہے، شرک ہے. شرک اللہ کے سوا مخلوق سے ڈرنا شرک ہے، نجاست ہے، پستی ہے، زلالت ہے، رزالت ہے. انسان کسی اور سے ڈرے، ڈرتا تب ہے جب نفع اور نقصان کا مالک اسے سمجھے. لہذا نفع اور نقصان کا مالک خدا ہے. اہل بیت، قرآن پروردگار نے ہمیں عطا کیا. بدبخت ہے وہ جو قرآن و اہل بیت کو چھوڑ کر کسی غیر کی پیروی کرے. آج بدبختی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کا پاور، ٹیلی ویژن، ڈش، یہ تمام جدید ٹیکنالوجی کی جو یلغار ہوئی ہے مسلمان معاشرے میں، ویس کی تبلیغ ہو رہی ہے اور نوجوانوں کا کردار بگاڑا جا رہا. میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ اب ہمارے ہاں بھی والدین کا احترام کم ہوتا چلا جا رہا. کیوں؟ غرب زدگی کی وجہ سے، غرب پرستی کی وجہ سے. لیکن اسلام اتنا نورانی مذہب ہے، اتنا نورانی دین ہے کہ والدین کا بہت احترام ہے. کسی مذہب میں اتنا احترام نہیں ہے. خدا کو پسند، کیونکہ یہ والدین زحمت کرتے ہیں. کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ مولا میری ماں ہے بوڑھی، نہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، نہ کام کر سکتی ہے، میں ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہوں، میں بیت الخلاء لے جاتا ہوں، اور 7 سال ہو گئے، 7 حج میں نے پیٹھ پہ اٹھا کر اسے کرائے، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دی؟ فرمایا نہیں نہیں. اندازہ لگائیے، ماں بوڑھی، نہ کھا سکے نہ پی سکے، اس ماں کو پیٹھ پہ اٹھا کر حج کے لیے لے آیا. فرمایا مگر ابھی تو نے ماں کا حق ادا نہیں کیا. کہا مولا کیسے؟ فرمایا تو خدمت کر رہا ہے، مگر تیری خدمت اور ماں کی خدمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور امام نے دلیل سے سمجھایا کہ ماں کی خدمت تو کر رہا ہے، مگر تو ماں کی موت کے انتظار میں ہے. مگر جب تو بیمار ہو جاتا تھا تو یہ قرآن سر پہ رکھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی، کہتی تھی میرے اللہ میری عمر اسے لگ جائے، میری عمر اسے مل جائے، میرے بچہ کو ٹھیک کر. کیا یہ فرق ہے تیری خدمت اور ماں کی؟ لہذا انسانیت نہیں ہے کہ انسان والدین کو فراموش کر دے، والدین کی خدمت نہ کرے. یہ قرآن کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف. یہ غرب، یہ ویسٹ والے جو خود کو سیولائز کہتے ہیں، یہ صرف پروپیگنڈا ہے میڈیا، حالانکہ حیوان سے بدتر. کیوں؟ بھئی کتا پال لیں ایک مہینے کے لیے، دو مہینے کے لیے کھانا کھلائے, بچا ہوا کھانا دیا, مگر وہ کتا بھی احسان فراموش نہیں ہے, غیر پہ بھونکتا ہے, مالک پہ نہیں بھونکتا, مالک کو دیکھتا ہے دم ہلاتا ہے, کتا ہے, حیوان ہے, نجس ہے, مگر احسان فراموش نہیں ہے. اب اگر ایک بچہ جو معذور سمجھیے, ضعیف سمجھیے, کچھ بھی نہ تھا, ماں باپ نے اس کی پرورش کی, ماں باپ نے زحمتیں اٹھائیں, اگر یہ احسان فراموش ہو جائے, ماں باپ کا حق ادا نہ کرے, احسان کا بدلہ احسان ہے, والدین پر احسان نہ کرے, تو یاد رکھیے اس کا مقام حیوانیت سے بھی بدتر ہے, یہ کتے سے بھی گیا گزرا. کہتے ہم سیولائزڈ ہیں, کسی سیولائزیشن ہے, یہ خود پرستی ہے, خود غرضی ہے. اسلام ہے جو انسانیت کا درس دیتا ہے, اسلام ہے جو بتاتا ہے کہ احسان کیا ہے, ایمان کیا ہے, اخلاق کیا ہے. لیکن اب ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی کا سلسلہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے, اس کی کئی وجوہات, سب سے بڑا ریزن یا وجہ جہالت, اور سب سے بڑی وجہ بعض لوگوں کے لیے بیوی ہے کہ بیوی جو ہے وہ ساس سسر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. اچھا تو اس میں کیا بیوی کا فائدہ ہے؟ اگر یہ رسم عام ہو جائے معاشرے میں تو کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک پیمبر کے زمانے میں لوگ تولنے میں ناپ تول میں خیانت کرتے تھے, تو کیا انہیں نفع ملتا تھا؟ نہیں, جب وہ خود خریدنے جاتے تھے تو ان سے بھی وہی اثر ہوتا تھا. یعنی یہ نہ سمجھے کہ اس میں کوئی فائدہ ہے بیوی کا. ہوگا کیا کہ جب یہ ہماری ٹوٹ جائے گی اور ویسٹرنائز لوگ ہو جائیں گے کہ جناب بس میاں بیوی اور بچے ماں باپ کو پھینک دو کسی کچرے کے مکان میں, تو کیا ہوگا کہ وہی جو آج بیوی ہے کل ماں بنے گی, اور جب ماں بنے گی وہی اس کا حال ہوگا جو اپنی ساس سسر کا قبر ہے. یعنی یہ ظلم جو ہے, یہ سائیکل جو ہے, اس میں سب پیچھے چلے جائیں گے. لہذا ایسا نہ کریں خدا را. البتہ اس کا سالوشن اسلام نے دیا ہے. بعض جگہ پر ساس سسر کی زیادتی ہوتی ہے, اور بعض جگہ پر داماد یا بیوی کی. اس کی اصل وجہ یہ کہ حقوق کا پتہ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, کیونکہ ہندو معاشرہ بھی ساتھ ہے, اس کے بھی اثرات ہیں, انگریز بھی حکومت کی, ان کے بھی اثرات ہیں, اور اسلام بھی ہے, تو یہ مکس اپ ہو گیا ہے, سب چیزیں مکس ہو گئی ہیں. اب شناخت کم ہے کہ کون سی چیز اسلام ہی رہی. لہذا احادیث قرآن کے ذریعے سے جو کچرا آ گیا ہے ہندوازم سے, دیگر ازم سے, اسے نکال دے, سالیشن مل جائے گا. کیسے؟ اکثر مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ جناب اب ہم بیٹے کو شادی کرائیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے. اب یہ جو ہے ہماری بہو, یہ سمجھیے کہ ہماری اب خدمت کریں گی, اور ہم ابھی کوئی کام نہیں کرنا, اور ہماری اطاعت بھی ان پر واجب ہے. اکثر یہ خیال پایا جاتا ہے, جبکہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے ایسا نہیں ہے. بیوی پر شوہر کی اطاعت واجب ہے, ساس سسر کی اطاعت واجب نہیں ہے. البتہ مستحب ہے, کہ حدیث ہے کہ تمہارے تین باپ ہیں, تین ماں ہیں, جن کی وجہ سے دنیا میں آئے ہو, اصلی ماں باپ, جنہوں نے تمہیں علم دیا, جہالت سے بچایا, گناہ سے بچایا, اور تیسرے وہ جنہوں نے اپنی بیٹی لخت جگر تمہیں دی, وہ بھی ماں باپ کا مقام رکھتے ہیں. لہذا احترام ہے مگر واجب نہیں ہے. اسلام بہو کو پورا فریڈم دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارے, اب ہوتا یہ ہے کہ ساز مداخلت کرتی ہے اور وہ سمجھتی ہے میرا حق ہے، حالانکہ اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ بیوی اور شوہر اگر آزاد فریڈم کے ساتھ جو کھانا پکائیں، جو لباس پہنے، جہاں جائیں، البتہ امر بالمعروف کر سکتے ہیں والد کی جگہ پر، لیکن مداخلت نہیں۔ اگر یہ ساس سسر مداخلت کرنا چھوڑ دے تو یہ جوائنٹ فیملی کا سلسلہ بہت نورانی ہے، بہت فوائد ہے۔ خود انگلینڈ میں یہ تحقیق کرنے والے، پی ایچ ڈی کرنے والے آتے ہیں، ایشین لوگ، یعنی ہمارے اس ایشیائی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاں طلاق کا ریشو بہت کم ہے، ڈیورس بہت کم ہے۔ انگریزوں کے ہاں تو چار شادیاں ہوتی ہیں تو یقینی تین طلاقیں ہو جاتی ہیں، اور ایک عورت دس دس طلاقیں لیتی رہتی ہے، ان کے ہاں تو یہ عام ہے۔ کم از کم تم ایشین لوگوں کی فیملی لائف بہت اچھی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں امریکہ میں پریزیڈنٹ نے کئی مرتبہ کہا، وزیر داخلہ نے کہا کہ ہماری فیملی لائف تباہ ہو رہی ہے، کوئی فیملی لائف امریکہ میں نہیں۔ کہا تمہاری فیملی لائف ایشین لوگوں کی بہت اچھی ہے، طلاقیں نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تحقیق کرنے لوگ آتے ہیں، پوچھنے آتے ہیں، سوال کرنے، تو جواب ملتا ہے ہماری جوائنٹ فیملی۔ جوائنٹ فیملی کا یہ بھی فائدہ ہے کہ چلیے ساس سسر سے جھگڑا ہوتا ہے، مگر میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی خلش ہو جائے تو بزرگ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ اور بہت سارے فوائد ہیں جوائنٹ فیملی کے، مگر بچہ بھی، نیا بچہ پیدا ہو گیا، اب یہ جو نئی نوجوان بچی، اسے کیا پتا کہ بچے کی پرورش کیا ہوگی، کیسے ہوگی؟ کبھی اکثر معمولی چیزوں کی خطا کی وجہ سے بچے مر جاتے ہیں، اور اگر ساس موجود ہے تو وہ بچے کے لیے بہترین حکیم ہے، بہترین ہدایت دینے والا رہنما، اس نے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ بچے پالے ہیں، یہ نئی لڑکی سے کیا پتا؟ اس کے فوائد اپنی جگہ پر، اسلام بھی اس کی حمایت کرتا، مگر اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ساس بیوی پر ظلم کرے یا بیوی ساس پر۔ اور ہم نے امریکہ میں دیکھے، بہت سارے خاندانوں کو دیکھا، نیو جرسی میں دیکھا، ہیوسٹن میں دیکھا، جو لوگ عقل مند ہیں اور خالصتاً اسلام چاہتے ہیں، ہم نے دیکھا انہوں نے جناب بچے کی شادی کرا دی اور اپنے گھر کے ساتھ ہی ایک فلیٹ بنا دیے، گھر بنا دیے، اور مکمل انہیں آزاد چھوڑا، نہ ساس کی مداخلت ہے نہ سسر کی، وہ کلن آزاد ہیں کھانے میں پکانے میں، اور صبح آتے ہیں، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، ساس کو سلام بھی کیا، ماں کی زیارت بھی ہوئی، باپ کی زیارت بھی ہوئی، اور کام پہ چلے گئے۔ اسی طرح سے اگر پاکستان میں بھی ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں تو کیا ہوگا؟ دنیا بھی رہے گی، آخرت بھی رہے گی، ماں باپ کی زیارت بھی ہوتی رہے گی، کعبۃ اللہ کی زیارت کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور اگر بچے پیدا ہوئے ان کی صحیح تربیت بھی ہوتی رہے گی۔ صلوات پڑی محمد وان۔ لہذا ویس کے اندر کچھ بھی نہیں، حیوانیت کے علاوہ غرب کے معاشرے میں کچھ بھی نہیں، اس قدر خود پرستی ہے، اس قدر خود غرضی ہے کہ انتہا نہیں، کوئی سیکریفائز دینے کے لیے تیار نہیں۔ مگر اسلام کی بنیاد ہی سیکریفائز پر ہے، ایثار پر ہے۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ غرب کو فالو کرتے کرتے ہم اسلام کے بنیادی اصولوں کو بھول جائے، والدین کی خدمت کو بھول جائے، حتیٰ کہ ماں باپ مر بھی جائے اگر ان کی نمازیں قضا ہیں اور بیٹے نے نماز کو ادا نہ کیا تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ بھی آپ کے والدین کے گناہ میں شامل ہے۔ اور آپ کے والدین کتنا بڑا گناہ، فرمایا جنت کی خوشبو 7,000 سال کے سفر پہ پہنچ سکتی ہے، فاصلے پر پہنچ سکتی ہے، مگر جو آقے والدین ہے جنت میں جانا دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا۔ کیا قانون ہے اسلام کا؟ نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، مگر ماں باپ کو تکلیف دی ہے، چلو زندگی میں نہیں مگر ماں باپ کی نماز قضا نہیں پڑھی، خود نہیں پڑھی, کسی سے نہیں پڑھوائی. نماز اجارے کا مسئلہ اسی لیے, اگر خود نہیں پڑھتے کسی سے پڑھوا دو, یہ واجب ہے. حتیٰ کہ اس کی باپ کی ماں کی ملکیت کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا شرعاً جب تک کہ ان کے حقوق ادا نہ کیا جائے. اگر نماز قضا ہے, روزہ قضا ہے, حج قضا ہے, پہلے اسے ادا کیا جائے. اسلام ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, اسلام وہ دین عظیم الشان ہے جو ہماری دنیا بھی بناتا ہے آخرت بھی بناتا ہے. یہ والدین تمہارے نجات کا ذریعہ ہے, جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور اسی طرح سے اولاد کی صحیح تربیت کرے تو یہ اولاد والدین کی نجات کا ذریعہ ہے. صلوات پر محمد والے. عزیزان گرام, لہذا خدا نے توفیق دے, ایک بہت بڑی الغار ہے میڈیا کی, اس کا مقابلہ کیا جائے. کوئی ہمارا ٹیلی ویژن اسٹیشن نہیں پوری دنیا میں جو پوری دنیا میں دکھایا جائے, قادیانیوں کا ہے سارے دشمنان اسلام کا. یہ میڈیا کا پاور, میں نے عرض کیا کہ 5% یہودی اس میڈیا کے پاور پر پورے امریکہ کو مٹھی میں لیے. ورنہ پہلے امریکہ میں یہودیوں سے اتنی نفرت تھی کہ اکثر بیچز پر, اکثر سمندر کے کناروں پر لکھتے تھے نو ڈاگ نو جو, کتا بھی ممنوع ہے یہودی بھی ممنوع. اور اب وہ سارے کے سارے بیج انہوں نے خرید لیے اور میڈیا اپنے ہاتھ میں لے لیا. ایک یہودی کینیڈا میں ایک مومن ہمارے دوست سے کہنے لگا کہ جرمنی میں پورا ملک ہمارے ہاتھ میں تھا, اقتصادیات ہمارے ہاتھ میں تھی, مگر ہم سے خطا یہ ہو گئی, غلطی یہ ہو گئی کہ ہم نے میڈیا پر قبضہ نہیں کیا, اخبارات پر قبضہ نہیں کیا, ریڈیو پر قبضہ نہیں کیا, اور اب اس خطا کو ہم نہیں دہرائیں گے. جس ملک میں جاتے ہیں ہم میڈیا پر چھا جاتے ہیں. آج دیکھیے یہودی دنیا کی میڈیا پر چھائے ہوئے ہیں. لہذا اسلام کے خلاف ہے میڈیا, ڈرامے ایسے دکھائے جاتے ہیں جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف, اور لا شعوری طور پر بچہ جو ہے اسلام سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا بہت ضرورت ہے کہ ہم اس میڈیا کا مقابلہ کریں جس طرح سے, حالانکہ میڈیا کریٹ بھی ہو سکتا مگر ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں. اب چند عرب دوستوں نے لندن میں محرم میں 2 گھنٹے کے لیے ٹیلی ویژن لیا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں مجالس سے پخش ہو رہی ہے, مگر عرب لوگ ہیں انہوں نے کچھ سسٹم بنایا, لیکن ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں. یہی مجالس سے آپ پوری دنیا میں دکھا سکتے ہیں. الحمدللہ انٹرنیٹ میں مجالس سے آ رہی ہیں, مگر ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی اپنا لیا جا سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں. مگر بدقسمتی ہم منظم نہیں ہیں, غیر منظم ترین قوم دنیا کی شیعہ ہے. یہ تو معجزہ ہے آزاداری, ورنہ ہمارے ہاں تنظیم نہیں ہے. یہودی دنیا میں 2 کروڑ ہے اور شیعان علی دنیا میں 30 کروڑ ہے, 30 کروڑ, مگر منظم نہیں ہے. منظم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ بات ذہنوں تک منتقل ہو جائے. نوجوان کوشش کریں, کوئی ناممکن نہیں ہے. بلکہ ہم گئے تھے بریڈ فورڈ میں, ایک مومن بیچارہ 3 مہینے کے لیے ریڈیو لیتا ہے, مجلسیں پخش کرتا ہے, مجلسیں ہوتی ہیں, اور کہا کہ ٹوٹل 15,000 پاؤنڈ کا مولانا خرچہ ہے, اتنی تبلیغ ہوتی ہے, لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں, اور اس کا خرچہ بھی ایڈورٹائزمنٹ سے نکل جاتا ہے, کچھ میرا خرچہ نہیں ہوتا. کہتا کئی مرتبہ بوسٹر اٹھا کے لے گئے, چوری کر لی, یہ ہوئی, مگر پھر بھی نقصان نہیں ہوتا. بیچارہ واقعی دل کی بات کر رہا تھا اور حقیقت کر رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو مل کر ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن لینا چاہیے پوری دنیا, ایڈورٹائزمنٹ بھی نہیں ملتی ہے, اس کا پورا خرچہ بھی نکل جاتا ہے, فائدہ بھی ہو جاتا ہے, بزنس بھی ہے, اور اس سے حق کی تبلیغ بھی ہے. صلوات پر محمد والے. بار دیگر Come on.
قبر میں جب چھوڑ آئیں گے آپ پوچھیں نکی رہے گا ابھی کرسی کھڑی تھی جب وہ پائیں گے آخری تیرا سب وہ سال گیا نب تیرا قبر میں کیسی جوڑ گا پوچھے کہ من میں مانگو گا
آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں جس نے یہ عزاداری کی نعمت ہمیں نصیب کی ہے. اس کا لفظ کیا تھا اس عزاداری کی نعمت کو مرنے کے بعد انسان صحیح طور پر محسوس کر سکے گا. بہت بڑی نعمت ہے. یہ گریہ انبیاء کی سنت ہے. خدا گریہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. حضرت نوح اتنا گریہ کیے, اتنا روئے, اتنے نوحے پڑھے کہ نام پڑ گیا نوح. سورہ یوسف میں حضرت یعقوب اتنا روئے اتنا روئے, وبیضت عیناہ من الحزن, آنکھیں سفید ہو گئیں. رونا بدعت نہیں, انبیاء کی سنت, بہترین عبادت. کہ آنسو نکلنا آسان نہیں, جب دل پہ چوٹ لگتی ہے تو آنسو, جب دل سے رشتہ قائم ہو جائے تو آنسو بہتے. اور حسین بڑے لجپال ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب آپ حسین کی مصیبت پہ روتے ہیں تو جب قبر میں آپ خود مصیبت میں گرفتار ہوں گے, حسین اس کا بدلہ چکانے کے لیے آئیں گے. ذرا سی زحمت ہم کریں, یقیناً حسین آئیں گے کہ قبر سے نجاستوں کو ہم پاک کر دیں. کیونکہ اہل بیت وہاں نہیں آتے جہاں نجاست ہو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رجس کو دور کریں تاکہ قبر اس قابل بنے کہ قبر کی پہلی رات حسین ہمارے مہمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب مل اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد. بیمار بچی کا मैंने हुसैन की एक बीमार बच्ची को आज वास्ता बनाया है, ताकि किसी की दुआ रद न हो, कोई मजलिस से खाली न जाए। यदीदों बाद रिवायतों के मुताबिक जाकिरों लमा पढ़ते हैं, हुसैन की एक बच्ची इतनी मरीज थी, इतनी बीमार थी कि हुसैन करबला में न ला सके, मदीने में छोड़ाए। उस बच्ची के दिल से कोई पूछे, जिसका पूरा घर उजड़ रहा था, वो देख रही थी, मगर किस कदर साबिर थी हुसैन की बच्ची। फरमाया अब्बास, सुगरा की चार पाई दरवाजे के करीब रख दो, सब बीवियों से कहो चाबियां दे, सीने से लगाए और कहे खुदा हाफिज सुगरा, खुदा हाफिज, अगर जिंदा रहे फिर मिलेंगे। सुगरा का जिगर कितना मजबूत था, सबसे खुदा हाफिज कह रही, मगर जब जनाब जैनब की बारी आई, जैनब ने भी सीने से लगाया, सर पे हाथ फेरा, फरमाया खुदा हाफिज। जब जनाब जैनब आगे चलना चाहती थी, जनाब सुगरा ने दामन पकड़ लिया, फरमाया फुफी अम्मा आप बताए या न बताए, मुझे मालूम हो गया है मेरे बाबा का घर उजड़ रहा है, हाय खुदा उस बच्ची का वास्ता, आज हम सब तेरे दर पे सवाल बन के आए हैं। अय खुदा मैं तन्हा नहीं आया, मैं इस काबिल नहीं कि तन्हा तेरे दर पे आ सकूं, मैं सर से पांव तक गुनाहों में गर्क हूं, मैं हुसैन की बीमार बच्ची को वसीला बना आया हूँ। खुदा ये जो मजमा बैठा हुआ ये साहिल है, आज तेरे दर पे सवाल ही है, मेरे अल्लाह तूने खुद सूरह ज़ुहा में फरमाया, मेरे अल्लाह तूने खुद कुरान में फरमाया, वो अम्मा साहिल फला लोगो, कभी साहिल को खाली न लगाना। आज झोली फैला के खुदा से सवाल, मेरे अल्लाह ये तूने खुद फरमाया, अम्मा साइल फला तन्हर, कभी साइल को खाली न लौटाना। मेरे अल्लाह तूने ये नहीं कहा कि जब कोई साइल आए اس سے اس کے ماضی کے بارے میں سوال کرے, بتا تو نے آنکھوں سے کیا گناہ کیے, اے سوالی بتا تو نے ہاتھوں سے کیا گناہ کیے, اے سوالی بتا تیرا کردار کیا ہے, اے خدا تو نے فقط اتنا کہا کبھی سائل کو واپس نہ کرنا, آج ہم بھی سائل ہیں, ہم سے نہ پوچھ کہ ہم نے کیا کیا, ہمارے سارے اعلیٰ گناہوں سے نجس ہے. اے خدا آج ہم سے ہمارے ماضی کے بارے میں سوال نہ کر, میرا ایک ایک عضو گناہوں سے نجس ہے. اے کاش بدن میں ایک عضو ایسا ہوتا جو گناہوں سے پاک ہوتا. میرے اللہ میں سر سے پاؤں تک گناہوں میں غرق ہوں, آج تیرے در پہ سوالی بن کر آیا. میرے اللہ میں نے بارہا توبہ کی, میں نے بارہ کا اب گناہ نہیں کروں گا, مگر پھر میں نے گناہ کر کے توبہ کو توڑ دیا. میرے اللہ میں نے کئی بار تیرے در پہ آ کر کہا اب میں ماضی کا جبران کروں گا, جو نماز قضا ہے وہ ادا کروں گا, جو غریبوں کا حق نہیں دیا وہ دوں گا, مگر میں نے اپنے وعدے سے وفا نہیں کی, میں نے عہد کو توڑ دیا. میرے اللہ جانتا ہے تو کہ میں نے توبہ کو کیوں توڑا, میں جاہل ہوں, مجھے علم کامل دے, میری عقل ناقص ہے, مجھے عقل کامل دے, میرے پاس نور تقویٰ نہیں, مجھے تقویٰ کامل دے. اے خدا تک یہ دس محرم میں جو میں آ کے تیری بارگاہ میں گر گڑا کے روتا ہوں اور گناہوں سے خود کو پاک کرتا ہوں, میرے اللہ پھر دس دنوں کے بعد گناہوں سے اس توبہ کو توڑ نہ دوں. اے خدا مجھے ویسے توبہ کی توفیق دے جیسے تو نے حور کو توفیق دی, جیسے تو نے حور کو توفیق دی ویسے مجھے ہم سب کو آج توفیق دے, سب مل کے کہیے یا غفار یا غفار. سب مل کے بلند یا غفار. یا غفار. غفار یعنی بخشنے والا, غفار یعنی معاف کرنے والا. یہ مجلس میں رونے والوں, اگر خدا نے ہمیں معاف نہیں کرنا ہوتا تو ہمیں موت آ جاتی اور ہم قبر میں عذاب دیکھ رہے ہوتے. خدا نے یہ جو محرم کا مہینہ عطا کیا, خدا بخشنا چاہتا. خدا نے ہمیں موقع دیا کہ مجلس حسین میں آئیں, گریہ کریں تاکہ ہمارے گناہ مٹ جائیں. وقت میں گنجائش نہیں ہے, صرف ایک روایت. عزیز و امام زمانہ فرماتے, کس کو پرسہ دینے آیا ہوں, کسی کا مر جاتا اس کو پرسا دینے جاتے، حاجی امام زمانہ کو پرسا دینے آئے، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے میں امام سے فرمایا، فرمایا مومنو یہ نہ سمجھا کرو تم خود اپنی مرضی سے مجلس میں آتے ہو، البتہ کچھ اعمال ہوتے ہیں خدا توفیق دیتا ہے، مگر امام فرماتے یہ نہ سمجھا کرو تم خود اپنی مرضی سے مجلس میں آتے ہو، فرمایا جب میرے دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے، امام فرماتے ہم تمہارے ایک ایک در پہ آ کے تمہیں تمہارے نام سے دعوت دیتے ہیں، اے مجلس میں رونے والے خوش نصیب ہے، اے مجلس میں رونے والے آج امام زمانہ کی زبان پہ تیرا نام ہے، امام نے دعوت دی تبھی آئے، امام فرماتے ہم تمہارے در پہ تمہارا نام لے کے تمہیں دعوت دیتے، امام فرماتے جب مجلس میں آتے ہو اور ذاکر مصائب پڑھنا چاہتا ہے، ابھی مصائب شروع نہیں ہوئے مگر تمہارا دل چاہتا مظلوم گرم رو، سنیے اس رونے کی عظمت، تم رونے کے لیے خود کو تیار کرتے ہو، رونے کی شکل بناتے ہو، امام فرماتے جب تم رونا چاہتے ہو میری دادی زہرا تمہارے سروں کے پیچھے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیا، ورنا تو میرے اللہ انہیں بخش دے، انہیں بخش دے، اور رونے والے زہرا کی دعا لے رہے سب مل کے گئیے یا زہرا یا زہرا یا زہرا، سب بلند آوا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، بلند آوا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، بلند آواز یا، سب مل کے کہیں آ زہرا، میں فقط ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں